سلیلر سینه خودس بله میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین آذان. هم علم سیکھتے ہیں چھونے سے، دیکھنے سے، سننے سے، اور کتابوں سے. لیکن علم میں کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اس کو تین منزلوں میں طے کرتے ہیں. اور وہ تین منزلیں ہیں علم، عمل اور صحبت. ہم کتابوں سے علم حاصل کر لیں گے، دیکھنے سے سیکھ لیں گے، چھونے سے سیکھ لیں گے، سننے سے سیکھ لیں گے، تو علم حاصل کرنے کی پہلی منزل تو علم کو حاصل کرنا ہے. لیکن جب تک کہ ہم اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے، اس کو عمل میں نہیں لاتے، اپنی زندگی پر اس کا اطلاق نہیں کرتے، یہ پالش نہیں ہوگا. اس کے بارے میں ہمیں صحیح انداز میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر اس کے نتائج کیا ہوں گے. نتیجے تک پہنچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس علم کو عمل میں لایا جائے. اور اس کے اندر اس وقت تک کمال حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اس وقت تک پوری طرح پالش نہیں ہوگا جب تک کہ ہم کسی صاحب علم کی صحبت اختیار نہ کر لیں. فقر میں، درویشی میں، روحانیت میں، تصوف میں، اگر ہم جو صحیح فقیر گزرے ہیں، واقعی صحیح فقیر ہیں، ان کی تعلیمات کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو وہاں صحبت پر اسی لیے زیادہ زور دیا گیا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بغیر گائیڈ کے، بغیر استاد کے، بغیر مرشد کے، بغیر شیخ کے انسان کہیں پہنچ نہیں سکتا، وہ در حقیقت بات صحبت کی ہے. روحانیت میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کسی درجے تک جا پہنچیں، کسی مقام تک جا پہنچیں، تو وہاں ہمیں پھر ایک استاد کی ضرورت پڑے گی، مرشد کی، شیخ کی، گائیڈ کی، جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں، تو اس کی ضرورت ہمیں ضرور پڑتی ہے. یہ جتنے بھی اولیاء کرام اپنے کمال کو پہنچے ہیں، بلندی تک چلے گئے، وہ سبھی وہ ہیں جو جنہوں نے صاحب علم لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے, لوگوں سے اقتصاب فیض کرنے والے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ نے 102 اساتذہ سے اقتصاب فیض کیا ہے. ایک اور روایت 105 ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 110 صاحبان علم تھے جن سے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اقتصاب فیض کیا. اور وہ سال, دو سال, 10 سال کی صحبت نہیں ہے, وہ ایک لمبی عمر گزری ہے اس صحبت میں. اور اسی لیے جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ بایزید کی حیثیت اولیاء اکرام میں وہی ہے جو کسی انگوٹھی میں نگینے کو ہوتی ہے. تو یہ کمال حاصل ہوتا ہے صحبت کے نتیجے میں. تو کوشش کیجئے کہ آپ کو, اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ مجھے بھی اللہ یہ توفیق بخش دے کہ ہم کسی صاحب علم کی صحبت میں بیٹھ سکیں. جب ہم کسی صاحب علم کے صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں دو چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں, اس کے بغیر ہم وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. ایک تو عجز ہے, عاجزی, کہ انسان دنیاوی طور پر کسی بھی مقام پر فائز کیوں نہ ہو, خواہ کسی حکومت کا سربراہ کیوں نہ ہو, ریاست کا سربراہ کیوں نہ ہو, لیکن جب صاحب علم کی صحبت میں بیٹھا ہے تو وہاں اس کو اپنی وہ حیثیت اٹھا کے ایک طرف رکھ دینی پڑے گی. اس کی طور طریقے, اس کے انداز, اس کی فکر میں عاجزی ہونا بڑا ضروری ہے. اور دوسری چیز ہے حلم, کہ وہاں بہت تحمل کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جو صاحب علم ہے اور اس کی جا کے اگر کوئی آدمی شاگردی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ صاحب علم اس انسان کی دنیاوی حیثیت پر نظر نہیں رکھتا, اس کے نزدیک وہ صرف شاگرد ہے. اور اگر کوئی صاحب علم ایسا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کی دنیاوی مرتبے کی وجہ سے فرق کرتا ہے تو وہ پھر صاحب علم نہیں ہے. عاجزی اور تہم حلم, یہ وہاں بنیادی شرط بن جائے گی. اور ہمارے اندر عاجزی آ نہیں سکتی جب تک کہ ہم تکبر سے جان نہ چھوڑا لیں. میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تکبر صرف وہی نہیں جن معنوں میں تکبر کو ہم لیتے ہیں, بلکہ تکبر کی بہت سی قسمیں ہیں. علم کا تکبر ہے, عبادت کا تکبر ہے, پارسائی کا تکبر ہے, دولت کا تکبر ہے, مرتبے کا تکبر ہے, اور تو اور عاجزی کا بھی تکبر ہے. اور ان سب میں خوفناک تکبر عاجزی کا تکبر ہے جو انسان کو بالکل ہی برباد کر دیتا ہے. تو تکبر پر بڑی گہری نظر رکھنا پڑتی ہے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. مزہ یہ ہے کہ یہ تکبر اگر ہم کیری کر لیں صاحب علم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے بھی اس تکبر سے جان نہ چھڑا سکیں تو بالکل وہی حال ہوتا ہے انسان کا اس آدمی کا سا جس نے گھر میں سال بھر کا اناج اکٹھا کیا کہ یہ سال بھر اناج میرے کام آ جائے گا, لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اناج یا تو وہاں سے غائب ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے. کہ جس بوری میں اس نے اس اناج کو محفوظ کیا تھا سال بھر گزارا کرنے کے لیے, اس بوری کے کسی چھپے ہوئے کونے میں کسی چوہے نے ایک سوراخ کیا اور وہ اس کا اناج کھاتا رہا, جو کھا نہیں سکا اس کو اس نے ویسے خراب کر دیا. تو پتہ چلا کہ وہ تو اناج سے بالکل تہی دامن ہو گیا, اب اس کا گزارا مشکل ہوگا. تو جب انسان عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جو اس اناج کے مالک کے ساتھ ہوا. تو ہم صاحب علم کی صحبت میں ضرور جائیں لیکن اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں کہ ہم کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہوں. اور ایک اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ جب وہ کسی بڑے صاحب علم کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اتنے بڑے صاحب علم کی صحبت میں بیٹھا ہوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ احساس برتری میں مبتلا ہو گیا بجائے سیکھنے کے وہاں گنوانا شروع کر دیا اس نے. تو ہم علم اور اس محفل میں اختیار کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی صاحب علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں, کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں, تو وہاں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم سننے سے حاصل ہوتا ہے, بولنے سے ضائع ہوتا ہے. تو جب ہم کسی صاحب علم کے پاس گئے ہیں تو اپنی زبان کو بالکل بند کر لیں اور کانوں کو کھلا رکھیں تو علم کا حصول ممکن ہو جائے گا. یہ سوال اکثر بیشتر سامنے آتا رہتا ہے, وہ ہے اسم اعظم سے متعلق. انسان کہیں بھی چلا جائے, کیسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو, اس سوال سے سامنا ضرور ہوتا ہے. اس میں اعظم کیا ہے یا اس میں اعظم بتا دیجئے. تو یہاں بھی وہی سوال, پھر اس میں اعظم کا گیا. یہ جو صاحب علم ہوتے ہیں انہوں نے چونکہ اپنے شیخ کی محفل میں بیٹھ بیٹھ کے تحمل برداشت اور صبر سیکھا ہوتا ہے, بلکہ اس کی پریکٹس ہوئی بھی ہوتی ہے, تو جب یہ خود کسی مقام پر جاتے ہیں کہ ان کے شیخ انہیں اجازت دے دیں دعا کرنے کی یا بیعت کرنے کی لوگوں کو, تو لوگ ان کے پاس جانے لگتے ہیں. پھر تو فقیر کے پاس لوگ زیادہ تر جاتے ہیں دنیاوی فائدے کی بات کرنے, وہاں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ صاحب علم یا فقیر یا درویش اس مقام کو پہنچا ہی ترک دنیا کر کے ہے, کہ دنیا کی محبت اس نے دل سے نکال دی اور رب کی جستجو میں لگا, تو اس مقام پہ آ پہنچا جہاں وہ مستجاب الدعوات ہے, لوگوں میں علم بانٹتا ہے, لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے. جس چیز کو ترک کر کے وہ اس مقام تک آیا ہے, اس کے پاس آنے والے آتے ہی اس غرض سے ہیں کہ وہ حاصل ہو جائے. تو اسے اپنے مقام سے نیچے اترنا پڑتا ہے جب وہ دنیاوی دعا کرتا ہے کسی کے لیے. جس مقام پر وہ بیٹھا ہے اس سے وہ نیچے اتر کے دنیا کی دعا کرتا ہے, اسی لیے اس کے اندر جھنجھلاہٹ آپ کو محسوس ہوگی جب دنیا کی دعا اس سے کرنے کو کہا جاتا ہے. تو لیکن چونکہ اس کے اندر عاجزی بھی ہے, حلم بھی ہے اور صبر بھی ہے, تو ظاہر نہیں کرتا کہ وہ کس درد سے گزر رہا ہے جب اس سے دنیا کی دعا کے لیے کہا جا رہا ہے. وہ علم کے اس مقام پر آیا ہے کہ اس نے دنیا کی محبت دل سے نکال دی تھی, اس مقام پر آ کر پھر اس میں اعظم کا ادراک اسے ہوا ہے. تو جب اس سے ہر آنے والا پوچھتا ہی یہ ہے کہ اس میں اعظم بتا دیجئے تاکہ میں دنیا کے کام اس سے کر لیا کروں, تو پھر اینٹیں مارنے پہ آتا ہے. ایک نواب صاحب تھے, ان کو دعویٰ یہ تھا کہ یہ بس ایسی باتیں بنی ہیں کہ لوگوں کی چڑ بن جاتی کوئی چیز, تو اپنے ہم اثر اور ہم پلہ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے جو ظاہر نواب تھے, تو وہاں یہ بات چل نکلی کہ انسان کی چڑ کیسے بنتی ہے. تو ان نواب صاحب نے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا کہ کسی آدمی کی کسی بات سے چڑ بن سکتی ہے. تو دوسرے مہمان نواب جو تھے انہوں نے سب نے سنا, خاموش ہو گیا آداب مہمانی کی. تو تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا, تو نواب صاحب جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ آئیے صاحب کھانا تناول فرمائیں. تو کھانا کھاتے کھاتے مہمان نوابین میں سے ایک نواب نے اپنے میزبان سے کہا کہ حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو میزبان نے کہا کہ نہیں, میں اچار نہیں کھاتا, इसलिए अचार नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। उन्हें नहीं, कोई बात नहीं। तो दो चार नवाले लेने के बाद उन नवाब साहब ने फिर अपने मेजबान से कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मेजबान ने बड़े प्यार और तहमल से फिर जवाब दिया कि नहीं, हम लोग अचार नहीं खाते, इसलिए अचार नहीं है। उसने कहा नहीं अच्छा कोई बात नहीं। दो चार नवाले खाने के बाद उसने फिर कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मेजबान ने कहा कि देखिए, मैंने आपको पहले भी दो मरतबा अर्ज किया कि हम अचार नहीं खाते, इसलिए हमारे यहां अचार नहीं होता। और माफ कीजिएगा, मैं भूल गया। फिर दो चार नवाले खाए तो फिर कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मेजबान ने तलखी से कहा कि आप भी कमाल के आदमी हैं, मैं आपको पहले भी तीन बार कह चुका कि हम अचार नहीं खाते, हमारे यहां अचार नहीं है। सॉरी सॉरी, मेरे जहन से निकल गई बात। फिर दो तीन नवालों के बाद कहा कि हजरत साहब आपके यहां अचार होगा। तो वो बरहम हो गए मेजबान और बड़ी सख्ती से फिर कहा, इन्होंने फिर माफी मांग ली। फिर दो चार नवाले के बाद कहने लगे हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मेजबान जो थे वो बुरा भला कहने पे उतर आए, दूसरे नवाब ने बीच बचाव करा दिया। खाना खत्म हो गया, हाथ धो रहे थे, जो ही इन साहब ने हाथ धोए तो वो हाथ साफ करते करते अपने मेजबान से कहने लगे हजरत आपके यहां अचार होगा। तो उन्होंने जूता उतार लिया, तो इन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। वो खाना खा के रुखसत हो रहे थे मेहमान, तो ये नवाब साहब भी रुखसत हो रहे थे। रुखसत होते होते हाथ मिलाया और कहने लगे हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मारने दौड़े उनको, बात खत्म हो गई। ये साहब अपने घर पहुंचे, वहां जाके मुलाजिम से कहने लगे ये प्याला लो और फला नवाब साहब के यहां जाओ और उनसे जाके कहो कि हजरत आपके यहां अचार होगा, नवाब साहब ने मांगा है। वो मुलाजिम बेचारा अपनी मासूमियत में प्याला लेके नवाब साहब के घर पे आ गया और मुलाजिम से कहा कि बताओ कि फला नवाब का मुलाजिम आया है। ये नवाब साहब आए बाहर, हाँ भाई मियाँ क्या बात है। उसने प्याला आगे बढ़ाया और कहा कि वो नवाब साहब ने मुझे भेजा है और पूछवाया कि आपके यहाँ अचार होगा। तो इन नवाब साहब ने उनका प्याला पकड़ा और मुलाजिम के सर में दे मारा। तो वो गरीब जान बचा के भागा, पीछे पीछे नवाब साहब गालियां देते हुए। तो मोहल्ले के बच्चों ने देखा कि ये क्या हुआ। तो मुलाजिम पूछा क्या हुआ, पागल हो गया, मैंने अचार मांगा था, ये मारने को दौड़ा है मेरे पीछे। अगले दिन नवाब साहब आए तो बच्चे तालियां बजा रहे थे, नवाब साहब अचार होगा, नवाब साहब अचार होगा, और नवाब साहब उनके पीछे ईंट लेके भाग रहे थे। तो ये जिस शिद्दत से इसमें आजम के बारे में पूछा जाता है, मेरा ख्याल है कि किसी दिन फकीर लोग ईंट उठा के भाग ईंट पूछने वालों के पीछे भागते दिखाई देंगे। एक चीज याद रखिए कि जिस तरह से रब ताला किसी को साहिब कश बनाते हैं, अल्लाह ताला कश किसी फकीर को अता करते हैं, तो उससे पहले उसे इतना बड़ा जर्फ अता कर दिया जाता है कि वो कश में दूसरों के बारे में अगर वो बहुत सी चीजें देखेगा तो जो चीज उससे पूछी नहीं गई वो उसको बयान ना करे। लोगों का भ्रम और लोगों का पर्दा कायम रखे, ये जर्फ उसे पहले अता होता है। इसी तरह जब वो इल्म के उस मकाम पर आए कि जहां उस पर इसमें आजम का इंकशाफ हो जाए, तो उसमें इतना बड़ा जर्फ पैदा हो गया होता है कि न तो वो उस इसमें आजम को इस्तेमाल करता है, खा कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, और न वो किसी के लिए उस इसमें आजम को इस्तेमाल करता है। اس میں اعظم کے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس مقام کو پہنچا ہوا ہو جہاں وہ اسے سنبھال سکے, کیونکہ اس میں اعظم کے استعمال سے کام تو ہو جائے گا لیکن پھر اولیاء کرام کی لسٹ سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. ان کا اگلا سوال بھی اس میں اعظم ہی سے متعلق ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ اس میں اعظم کا ورد انسان زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت وزنی ہوتا ہے. یہ مجھے وزن کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے کہ کتنا وزنی ہوتا ہے, لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ اس میں اعظم کو آپ کو دو چار بار سے زیادہ پڑھنا نہیں پڑتا. اس کی تاثیر اتنی تیز ہے کہ ایک دو بار ہی پڑھنے سے ان کا اگلا سوال, کیا صوفی اپنے مقام ولایت سے مطمئن رہتا ہے یا اگلی منزل یا مقام کی خواہش رکھتا ہے؟ صوفیزم میں, تصوف میں خواہش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. درجے یا مقام کی خواہش وہاں ہوتی ہے جہاں حرص ہو انسان کے دل میں یا تما ہو. یہ حرص اور تما ہے کہ میں اگر دنیاوی طور پر کسی ایک عہدے پر فائز ہوں تو میں اس سے اگلے عہدے کی تمنا کروں, وہ تمنا میری حرص یا تما کے نتیجے میں ہو سکتی ہے, اس کے بغیر نہیں. تو جس انسان کے دل میں حرص یا تما ہے وہ کبھی درویشی کے مقام پر فائز ہو ہی نہیں سکتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ درویش کا آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ولایت کے مرتبے عطا ہو جائیں. اگر اس کا آبجیکٹو یہ ہے تو وہ کبھی صوفی یا درویش بنے گا نہیں. اس راہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس انسان نے یہ انتظار اس انتظار میں رہا کہ مجھے کب کچھ ملے گا یا اگر ملا ہے تو کتنا ہے اور مزید کب ملے گا, اسے کبھی کچھ نہ ملا. اور جس نے ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر رب کی عبادت کی, اپنے رب کو پکارتا رہا, اسے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے. تو جو صوفی اگلے مقام پر نظر رکھے گا اسے کچھ عطا نہیں ہو سکتا, وہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا. صوفی تو صرف ایک چیز کی تمنا رکھتا ہے کہ مجھے میرا رب مل جائے, مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے. تو اس آبجیکٹو کو ذہن میں, وہ چونکہ آخری منزل ہے تو اس کی نظر جب آخری منزل پر رہتی ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے, تو راستے کی تمام منزلیں از خود طے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک سوال ہے کہ ایک مرید کے لیے مرشد کے حوالے سے اپنے معاملات و گفتگو پوشیدہ رکھنا کس حد تک ضروری ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آدمی علم کی ابتدائی منازل میں ہوتا ہے, ولایت کی ابتدائی درجات پر ہوتا ہے, تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیفیات کو اپنے مشاہدات کو، اپنے محسوسات کو، اپنے واردات کو وہ پوشیدہ رکھے. لیکن پختگی کے ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ بہت سے معاملات کو لوگوں میں بیان کر دے احتیاط کے ساتھ، تاکہ دوسرے اس سے انسپائر ہوں، دوسروں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو وہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں وہ باتیں. لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مقام پر فائز ہونے کے باوجود اس کو عیاں نہیں کیا جا سکتا. تو مرشد سکھاتے ہیں اپنے مرید کو بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں. ان میں کچھ چیزیں بیان کی جا سکیں گی اور کچھ چیزیں علم سے متعلق، مقامات سے متعلق بتائی نہیں جا سکتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل کو چکرا کے رکھ دیں گی. جب ان کو عام لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا تو بجائے اس کے کہ وہ سیدھی راہ کی طرف چلے جائیں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، ان کے بھٹکنے کے امکانات زیادہ ہیں. تو اس لیے ان باتوں کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ممانعت ہوتی ہے. چونکہ پوشیدہ معاملات کا تعلق درویش کی سیر سے ہوتا ہے، اور وہ سیر میں ایسے مقامات دیکھتا ہے جہاں انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی، تو جب وہ عام لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے تو وہ اپنی عقل اور لاجک پر اسے پرکھنا چاہیں گے، اور عقل وہاں تک جا نہیں سکے گی. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھٹک جائیں گے لوگ، اس لیے چھپانے کا حکم ہوتا ہے. وہ پھر اسم اعظم درمیان میں آ گیا کہ کیا اسم اعظم کا ذکر کرتے ہوئے انسان مشاہدہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس لیے اس پر ایک خاص قسم کا خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اسم اعظم کا ذکر کرتے ہوئے مشاہدہ نہیں کر پائے گا انسان، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ سے ہے. وہاں تجلی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی تاب نہیں لا سکتا کوئی، اس لیے وہ مشاہدہ وہاں نہیں ہوتا. یہ تجلی کے ایک ہلکا سا حصہ تھا، ایک تجلی بہت کم مقدار کی تھی جو کوہ طور پر ڈالی گئی تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو رب کی تجلی کی تاب کوئی نہیں لا پائے گا، اس لیے وہ مشاہدہ وہاں نہیں ہوتا. البتہ اس کی جلالت اور ہیبت اتنی ہے کہ اگر اس کا ذکر کرے تو انسان بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کانپنے لگے گا. اگلا سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ورد وظیفہ بغیر ولی کامل کی اجازت کے کیا جائے تو عام طور پر وہ فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے، لیکن قرآن پاک خواہ جتنی بھی کثرت سے پڑھا جائے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ انوار بھی اتارے گئے ہیں؟ یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ولی یا کسی صاحب علم کی اجازت کے بغیر انسان تلاوت کرے یا ورد کرے، وظیفہ کرے تو اس کا نقصان ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. لیکن نقصان کا احتمال بہرحال ہے، رجت ہونے کا احتمال رہتا ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے کہ ایسا رسک نہ لیا جائے کہ کہیں رجت میں نہ آ جائے انسان. کیونکہ اگر آپ کے شیخ ہیں اور وہ ولی کامل ہوں گے یقینی طور پہ، وہ آپ کی روحانی کیفیت، آپ کی روحانیت کا تھریش ہولڈ پوائنٹ، اس سب کو سامنے رکھ کے علم کو ایک میئر ڈوز میں آپ کو دیں گے. اس لیے کہ اگر ان کا مرید صاحب اولاد ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اسے دنیاوی کام کاج بھی کرنا ہے، تو اگر علم یکلق دے دیا جائے تو اس کا اتنا زیادہ بوجھ پڑ جائے گا اس شخص پر، اس کے اثرات اتنے زیادہ ہو جائیں گے اس آدمی پر کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جائے گا. تو سمجھدار ولی اللہ جو ہیں، سمجھدار شیخ، وہ اپنے مرید کو علم عطا کرتے ہیں لیکن ایک میئرڈ ڈوز میں، کہ جس کے حاصل ہونے سے ان کے مرید کی یا ان کے شاگرد کی کیفیات بگڑنے نہ پائیں، وہ اپنے دنیاوی معمولات بھی معمول کے مطابق عطا کرے، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ پر بھی چلتا رہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے. اور دوسری اس کے اندر ریزن یہ ہے کہ ہر لفظ کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے انوار ہیں، ہر حرف کے. اگر اس کو صحیح طور پر کہا جائے اور پریسائزلی بات کی جائے تو الفاظ اصل میں مجموعہ ہیں حروف کے، جیسے ایک سورہ مجموعہ ہے آیات کا، اور ہر آیت مجموعہ ہے الفاظ کا. اسی طرح لفظ مجموعہ ہے حرف کا. جب کئی حرف اکٹھے مل جائیں تو لفظ بن جاتے ہیں. یہ ویلیوز ہیں حرف کی. ایک لفظ کے اندر اگر فرض کر لیجئے آپ نے لفظ آہد بولا، یہ رب تعالی کا کی صفت ہے. یہیں کسی زمانے میں بات کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ سے ایک غیر مسلم نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کے یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، واحد اور آہد، اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو دونوں کا مطلب ایک ہے. لیکن ایک ہی جگہ پر آپ ان دونوں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ واحد اور آہد دونوں، وہ چونکہ غیر مسلم تھا تو اس کو جواب دینا بڑا ضروری تھا تاکہ اس کے ذہن میں ایمبیگوٹیز جو ہیں اسلام کے بارے میں وہ دور ہوں. تو پھر اس کو سمجھانا پڑا. واحد اصل میں نیومیریکل ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ نیومیریکل ایکسپلینیشن ہے رب کے بارے میں جو تعداد کو ظاہر کر رہا ہے کہ رب ایک ہے، دو نہیں ہے. اور آہد एक के मायनों में वहां आता है जहां बेमिसाल हो जाए, या अपनी मिसाल आप है, या अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं यूनिक है, जिसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है, बेमिसल है। तो दोनों में इस्तलाही मायनों में फर्क है, लुगती मायनों में फर्क नहीं है। तो इसी तरह जो हर्फ है उसके अनवार और उसके असरात हर हर्फ के साथ बदलते चले जाएंगे। तो जब कई हरूफ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, लफ्ज बन जाता है, उस लफ्ज के असरात उन तमाम हरूफ के असरात का मजमूआ बन जाएगा। उस लफ्ज के अनवार उन तमाम हरूफ के अनवार का मजमूआ हो जाएगा। जैसे डॉक्टर हजरत जब आपको अपनी डिस्पेंसरी में खांसी का शरबत या खांसी की दवा बना के देते हैं, तो उसमें तीन या चार किस्म की दवाइयां वो डालते हैं एक मखसूस मकदार में, तो उसके नतीजे में जो मालूल वजूद में आता है उसके असरात ये होते हैं कि वो आपकी खांसी को ठीक कर देता है। लेकिन उसके जो अज्जा हैं उसके अंदर, अगर उनको अलहदा पिए, एक उसके जज्व को पी लें आप, खांसी ठीक नहीं होगी। दो भी जमा कर लें आप, और अगर वो सारी चीजें इकट्ठी आपने जमा कर ली लेकिन उसकी मकदार आपने प्लस माइनस कर दी, तो भी जो महलूल तैयार होगा वो आपकी खांसी को आराम नहीं देगा। तो जो लफ्ज है उसके अंदर जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनके अनवार इकट्ठे होके एक असर रखेंगे अपना, कई अल्फाज इकट्ठे हो जाएंगे तो वह आयत बन जाएगी। तो वहां पर उन तमाम अल्फाज के असरात इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उस आयत का उन्होंने असर कायम कर दिया। अब जब हम किसी हर्फ को, लफ्ज को, आयत को, सूरा को रोजाना एक मखसूस वक्त पर मखसूस तादाद में पढ़ेंगे तो इंसान के जहन, या आसानी के लिए कहिए कि इसकी रूह और उसके जिस्म पर वो असरात एक मखसूस मकदार में उसकी बारिश होगी उस पर, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे आप प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन की बारिश कर दें, तो वहां रेडिएशन बेपना पैदा हो जाती है। अब उसे अगर आपने रेडिएशन को हार्नेस कर लिया तो वो आप तामीर कामों में उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हार्नेस नहीं करते तो वो तबाही फैला देती है कि तबकारी हो जाती चारों तरफ और जिंदगी नापैद हो जाएगी वहां। तो वो अनवार की बारिश जब एक वक्त मखसूस वक्त पर मखसूस मकदार में होगी तो इंसान के जिस्म और उसकी रूह पर, या दुनियावी जुबान में बात करें तो उसके जहन पर उसके मखसूस असरात मरतब होंगे। ये सिर्फ आपके शेख हैं जो ये जानेंगे कि आपकी रूहानी कैफियत क्या है, और उस पर अगर इस हर्फ, इस लफ्ज, इस आयत के असरात इतनी मकदार में रोजाना इस वक्त बारिश हो तो उसके नतीजे में उस आदमी की जिस्मानी और रूहानी कैफियत क्या हो जाएगी, तो मैयर करके अपने जहन में फिर आपको सजेस्ट करेंगे आपके शेख कि आप ये वर्द इस तरह से किया कीजिए। लेकिन इसके बरक्स जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं तो हम एक ही लफ्ज को, एक ही हरफ को, एक ही आयत को रिपीट नहीं कर रहे होते बल्कि पढ़ते चले जाते हैं, तो वो फिर उसकी बारिश नहीं होती है उस तरह से। اثرات بدلتے جاتے ہیں، انوار بدلتے جاتے ہیں. اور ان کے سوال کا جو آخری حصہ تھا اس کا جواب میں پہلے دے چکا کہ جتنے بھی حروف ہیں وہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں، اس کو اگر ایک نان مسلم استعمال کرے گا تو وہ پاور کہہ دے گا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے انوار ہیں، اس کی تجلی ہے، اس کے اثرات ہیں. تو ہر حرف قرآن کا اپنے اندر ایک طاقت لیے ہوئے ہے. اس کا کمبینیشن جب تیار ہو جائے گا اور اسے ایک خاص مقدار میں خاص وقت پر پڑھیں گے تو وہ اس کے اثرات آپ کی روح اور آپ کے جسم پر مرتب ہوں گے. آپ کی روح ایک خاص ڈائریکشن میں شیپ لینے لگے گی. یوں آپ کی روحانیت کا سفر شروع ہو جائے گا. ابھی ان کے دو چار سوال باقی ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے اس پہ بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.